جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو، کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دار الافتاح اہل سنت. الحمدللہ عز و جل آج ہمارے ساتھ مفتی جمیل مدنی صاحب اور مفتی ماجد رضا مدنی صاحب، باب المدینہ کراچی کے دار الافتاح اہل سنت کنز الایمان اور دار الافتاح اہل سنت فیض مدینہ مسجد سے تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ سردار آباد، یعنی اس کو فیصل آباد کہا جاتا ہے، وہاں سے الحمدللہ وہاں کے مرکزی دار الافتاح اہل سنت سے مفتی عرفان مدنی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور آج بھی انشاءاللہ عزوجل ہمارا جو موضوع ہے اس سلسلے کا، وہ حق مہر ہی ہے. ہم نے پچھلا سلسلہ بھی اسی موضوع پر کیا. الحمدللہ مفتیان کرام کا ایک ہمارے پاس بہت ہی پیارا گلدستہ ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالات مفتیان کرام کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، یہ درود و سلام سے متعلق احادیث کریمہ اس رسالے میں آپ نے درج فرمائی. اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلا سوال مفتی جمیل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ مہر کی ادائیگی مقرر ہوئی کہ اتنا اتنا مہر ہوگا، ادائیگی نہیں ہوئی تھی، اور ادائیگی ہونے سے پہلے یا تو شوہر کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا. شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب کون دے گا یا ختم ہو گیا، اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب وہ رقم کس کے پاس جائے گی؟ اس صورتحال میں کیا معاملہ ہوگا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وہ صورت کے جیسے شوہر نے میاں بیوی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اور اب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور مہر اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو مہر شوہر کے اوپر ایک طرح کا دین اور قرض ہوتا ہے، اور کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد جو اس کا ترکہ ہوگا، ترکے کی تقسیم سے پہلے چند کام کیے جاتے ہیں.
ترکہ یعنی وراثت،
وراثت جو کسی بھی شخص کا چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے، تو عام طور پہ ورثہ اس کے حوالے سے تو مسئلے پوچھنے کے لیے دار الافتاء جاتے ہیں،
کتنا ملے گا
کہ والد صاحب نے یوں یوں چھوڑا کس طرح تقسیم ہوگی. لیکن ترکے کی تقسیم سے پہلے چند امور ہیں، ان میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے میت کی تجہیز و تکفین،
دفن کرنا،
دفن کا سنت کے مطابق جو خرچہ ہے وہ اس کے مال سے کیا جائے گا. دوسرا خرچہ ہوتا ہے اگر اس کے اوپر قرض ہے جو اس نے لوگوں سے لیا تھا، یا ادھار مال لیا تھا تو اس کی پیمنٹ کرنی تھی. اسی طریقے سے ان چیزوں میں سے عورت کا مہر جو اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو قرض کے زمرے میں دین اور قرض جو اس کے اوپر ادھار تھا اس کو کاؤنٹ کر کے اس کو پہلے ادا کیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
پھر وصیت کا درجہ ہے، جائز وصیت کی ہو تو بقیہ مال کی ایک تہائی تک اس کا نفاذ ہوگا. اس کے بعد میں ترکے کی تقسیم کا معاملہ ہوگا شرعی اصول و قواعد کے مطابق.
یعنی تین سٹیپس پہلے ہیں، اس کے بعد وراثت آتی ہے، وہ جو ضروری ہے سارے.
ہاں، تو اب تجہیز و تکفین جو اس کا کفن دفن کا قبر وغیرہ کا جو معاملہ ہے سنت کے مطابق کرنے کے بعد، اب دوسرا جو اس کے مال میں حق کی ادائیگی جو حق بنے گا وہ قرض خواہوں کا حق بنے گا. تو قرض خواہوں کے حقوق کے اندر قرض خواہوں میں اس کی بیوی جس کو اس نے اپنی زندگی میں مہر ادا نہیں کیا تھا اب وہ 20,000 ہو 25,000 ہو 50,000 ہو تو اتنا مہر ادا کرنا اب یہ ورثہ پہ لازم ہے کہ تقسیم ترکہ سے پہلے وہ مہر کی رقم بھی علیحدہ کریں.
ٹھیک ہے.
اگرچہ ورثہ میں اس شخص کی جو بیوی ہے جو بیوہ ہو چکی ہے تو بیوہ بھی اپنے جو شرائط ہیں کہ اولاد اگر ہے مرنے والے کی تو عورت کا آٹھواں حصہ ہوگا.
ٹھیک
ہے. تو آٹھواں حصہ بھی اس کو ملے گا اور آٹھواں حصہ چونکہ تقسیم ترکہ کا معاملہ ہے اس سے پہلے اس کو اس کا مہر جتنا بھی واجب الادا شوہر پر تھا یا وہ کچھ ادا کر چکا تھا کچھ باقی تھا تو جتنا باقی ہے وہ پہلے عورت کو مہر ادا کیا جائے گا پھر اس کے بعد ترکے کی شرعی اصول و قوانین کے مطابق تقسیم کاری ہوگی اور اس میں بھی عورت کا جو حصہ بنتا ہے اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کے یہاں آٹھواں حصہ بنے گا اور اگر اولاد نہیں تھی کسی شخص کی بے اولاد تھا انتقال کر گیا تو عورت کا پھر چوتھائی حصہ یعنی 25% حصہ بنتا ہے.
اچھا وصیت بھی کی ہے تو وہ بھی عورت کو مل جائے گی تین تین چیزیں لے؟
نہیں وصیت عورت کے لیے اگر کوئی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا اتنا روپے میری بیوی کو دینا تو چونکہ بیوی ورثہ میں سے ایک فرد ہے.
ٹھیک ہے.
اور حدیث مبارکہ میں لا وصیت لوارث.
ٹھیک.
کہ اگر کسی مرنے والے نے وارث کے لیے وصیت کی ہو تو اس کی وصیت لازم نہیں ہے.
اپنے بیٹوں کے لیے وصیت کر جاتے ہیں
بیٹوں کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے اپنے والد کے لیے یا جو بھی اس شخص کا وارث بن رہا ہو اب وہ بیٹوں کے علاوہ آگے دیگر افراد بھی بعض صورتوں میں بن جاتے ہیں اگر بیٹے نہ ہوں تو بہرحال جو بھی وارث بن رہا ہو اس کے لیے شرن وصیت لازم اگر کوئی کرتا بھی ہے تو دیگر ورثہ پہ اس کی وصیت کا نفاذ لازم نہیں ہے. کرنا چاہیں تو عاقل بالغ جو ورثہ ہیں وہ اپنی رضا مندی کے ساتھ وہ اپنے حصوں کے حساب سے وصیت کا نفاذ کر سکتے ہیں. یہ تو معاملہ تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کے اوپر جتنے بھی قرضے ہیں ان قرضوں میں سے ایک قرضہ اور دین ادھار وہ مہر بھی ہوتا ہے اگر اس نے ادا نہ کیا ہو.
اچھا اس میں دوسرے جز کا آپ جواب دیں لیکن یہیں پر اب یہ قرضہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرض ہے شوہر پر تو زکوٰۃ کے معاملے میں جب ہم اپنا حساب کتاب لگا رہے ہوتا ہے یعنی کوئی شخص ہے اس نے اپنی بیوی کا حق مہر دینا ہے تو اس وقت وہ قرض کی رقم مائنس کر رہا ہوتا ہے نا کہ یہ میرے پہ قرضہ ہے تو کیا یہ حق مہر بھی مائنس کرے گا؟ یہ تو ساری عمر مائنس کرتا رہے گا ہر سال ہی مائنس کرتا رہے گا.
یہ جو شوہر کے اوپر جو دین لازم ہوتا ہے مہر کی صورت میں تو یہ مائنس
یہ مائنس
نہیں
ہے. یہ وہ اس طرح کا قرض
یہ اس طرح کا قرضہ نہیں ہے. تو اب یہ معاملہ ہے عورت کا کہ جیسے عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کو اس کا ترکہ اس کو اس کا مہر ادا نہیں کیا گیا تھا تو اگر بیوی پہلے انتقال کر جاتی ہے تو بیوی کا یہ جو مہر ہے یہ اس کے شوہر جو زندہ ہے جو وارث بھی بن رہا ہے تو اس کے اوپر قرض کے طور پر باقی رہے گا.
ٹھیک ہے.
اور یہ جس طرح عورت نے اپنے زیورات چھوڑے ہوں گے عورت کے پاس اپنا کچھ جمع شدہ اماؤنٹ ہوگی تو اس طرح جو اس کا فرنیچر ہے زیورات ہے جہیز کا سامان ہے یہ سب چیزیں اور اس کے اپنی پرسنل جو بھی ملکیت ہے وہ اب ترکہ بن جائے گی.
ٹھیک ہے.
ان چیزوں میں اگر عورت نے کہیں بی سی ڈالی ہوئی تھی وہ جمع کرائی ہوئی رقمیں بھی وہ ترکہ بن جائے گی. اسی طریقے سے شوہر نے اگر مہر ادا نہیں کیا تھا تو شوہر کے اوپر وہ لازم تھا 20-25 جو بھی مہر تھا 1,000 روپے تو وہ مہر بھی عورت کے ترکے میں شامل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
اب جو عورت کے شرعی ورثہ ہیں اس کے اگر والدین ہیں عورت کے تو وہ بھی وارث بنیں گے اس کی اولاد ہے وہ بھی وارث بنے گی تو اگر عورت کے ہاں اولاد تھی اور اس کا انتقال ہوا تو پھر شوہر کا حصہ وہ چوتھائی بنتا ہے اور اگر عورت کے ہاں اولاد نہیں تھی اور بے اولاد ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس کے شوہر کا نصف حصہ بنے گا.
ٹھیک ہے.
اب وہ نصف حصہ اس کے تمام تر جائیداد جو عورت نے چھوڑی ہوگی اس میں بنے گا. اب اس میں ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ عورت کا جو مہر اگر 50,000 روپے لازم تھا اور شوہر نے ادا نہیں کیا تھا عورت کا انتقال ہو گیا اور اولاد بھی عورت کے نہیں ہے تو چاہے تو شوہر نصف مہر جو چونکہ اس کو کل ادا کرنا تھا اور کل میں سے نصف کا حقدار ہے شرعی حوالے سے وراثت میں تو اب یہ 25,000 روپے عورت کے دیگر ورثہ کو ادا کر دے 25 گویا اس نے لے لیا.
ٹھیک. ان ایڈجسٹمنٹ جو اس کو ملنا تھا گویا کہ اس نے نہیں لیا
ادلا بدلا جس کو کہا جاتا ہے وہ
آسان الفاظ میں آج کل کے آسان الفاظ میں ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور یہ بھی ممکن ہے کیونکہ یہ دار الافتاء اہل سنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس طرح کے مسائل ان کے پاس کثرت سے آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حق مہر ادا نہیں کرتے اور بہت سارے ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں یا پھر غفلت ہوتی ہے یا پھر رہنمائی نہیں ہوتی شرعی طور پر کہ اس فریضے سے وہ غافل رہتے ہیں. تو یہ بھی صورت آ سکتی ہے کہ اب پتہ چل گیا کہ حق مہر تو ادا کرنا ہی تھا, بھلے کتنا ہی رکھ دیا اس وقت, کوئی بھی صورتحال تھی, پریشر تھا یا کسی بھی وجہ سے رکھ دیا, وہ فارمیلٹی نہیں تھا بلکہ وہ مقرر ہو گیا, اب ادا کرنا ہی تھا, لیکن صورت یہ پیدا ہوگی کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا. الحمدللہ بڑے پیارے انداز سے مفتی صاحب نے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مہر فاطمی یا شرع محمدی کے لفظ ہم نے سنے تھے, اب اس زمانے میں اگر کوئی لفظ بولتا ہے اور یہ رکھ لیے جاتے ہیں تو اب کیا دینا ہوگا, یعنی کیا ادائیگی کرنی ہوگی اس طرح کے حق مہر کی صورت کے اندر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عموماً جب نکاح ہوتا ہے جن جگہوں پر کم مہر رکھنے کا رواج ہوتا ہے, جن فیملیز کے اندر, جن علاقوں کے اندر کم مہر رکھنے کا رواج ہوتا ہے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مہر فاطمی رکھ لیجئے یا شرع محمدی جو مہر ہے وہ رکھ لیجئے. اب اگر تو سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ کم از کم جو مہر کی مقدار ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں. تو اگر تو واقعتاً ایسا ہی ہے کہ لڑکے والے بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں, یعنی لڑکا بھی سمجھ رہا ہے, لڑکی بھی سمجھ رہی ہے, فیملیز کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے مہر فاطمی کہا ہے یا ہم نے مہر شرع محمدی کہا ہے اور اس سے مراد دونوں فیملیز جو کم از کم شریعت نے مہر کی مقدار مقرر کی ہے, جو دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی کی قیمت بنتی ہے, دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی بنتی ہے, اگر دونوں کے نزدیک یہی مراد ہے تو وہی مہر مقرر ہوگا. اگرچہ جو مہر فاطمی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اس کی مقدار بہت زیادہ ہے, وہ تقریباً 150 تولہ چاندی جو ہے وہ بیان بھی کی گئی تھی پچھلے سلسلہ میں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم مقدار یہ والی ہے تو یہ صورت ہوگی. اور اگر کسی نے مہر فاطمی کہا اور دونوں فیملیز کو معلوم ہے کہ مہر فاطمی کیا تھا تو پھر وہ مہر فاطمی ہی مقرر ہوگا, دونوں کو معلوم ہونا چاہیے, یعنی جو ایسی صورت میں جو ہے وہ 150 تولہ چاندی ہوگی. یہ عمومی طور پر نہیں ہوتا. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بس ایسے ہی معلوم نہیں ہے, بڑے بوڑھوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے مہر فاطمی رکھ دیا یا شرع محمدی رکھ دیا, اب معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ رقم کتنی ہے. اب جب مہر کی ادائیگی کا معاملہ آتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کیا مراد ہے. تو ایسی صورت میں گویا کہ یہ ایک مجہول جو ہے وہ مہر رکھا گیا تھا, مجہول مطلب معلوم ہی نہیں تھا کسی کو یہ کون سی مقدار ہے, کتنی مقدار ہے. تو ایسی صورت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں حکم شرعی اب یہ ہوگا کہ مہر مثل ادا کیا جائے گا. اور مہر مثل سے مراد وہی ہے کہ جو لڑکی ہے اس کے ددیال کی عورتوں کا, اسی طرح کی عورتوں کا جو مہر ہوگا وہ مقرر کیا جائے گا.
تفصیل ہم نے سن لی,
اس کی تفصیل پہلے بھی بیان کی تھی, جیسے اس کی بہن ہے, اس کی پھوپھی ہے, یا اس کے ددیال میں سے دیگر جو لیڈیز ہیں ان کا مہر جو ہے وہ مہر مثل کہلائے گا. اس میں پھر شرائط بھی ہیں کہ جس کا مہر دیکھا جا رہا ہے, یعنی جس لڑکی کا نکاح ہوا اور مہر فاطمی رکھ دیا گیا یا شرع محمدی رکھ دیا گیا, معلوم ہی نہیں ہے کتنا ہے, تو جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اس کی بہن کا دیکھا جائے گا, اور بہن بھی اسی زمانے میں اس کا نکاح ہوا ہو اور جو ہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے, جمال کے اعتبار سے بھی اسی کی طرح کی ہو, اور دیگر جو شرائط یہاں پر موجود ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. پھر جب معلوم نہیں ہے, کسی کو بھی معلوم نہیں ہے, بس ایسے ہی مہر شرع محمدی کہہ دیا یا مہر فاطمی کہہ دیا, تو ایسی صورت میں مہر مثل دیا جائے گا.
ٹھیک, اب پتہ چل گیا نا ایک پارٹی کو اور وہ جو ہے وہ کہتی ہے مہر فاطمی, جیسے لڑکی والے کہتے ہیں مہر فاطمی لکھ لو, لڑکے والوں کو ابھی بھی وہی ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں, وہ یہ سمجھ رہے کہ شرعی ہے, تو اب کیا ہوگا؟ بعد میں وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ سمجھا تھا, وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ پتا تھا.
ایسی صورت میں بھی مجہول ہی رہے گا, کیونکہ جو مہر کی رقم کی ادائیگی کرنے والا شخص ہے وہ شوہر ہی ہوتا ہے, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہر کیا ہے, مجھ پر کیا لازم ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں جب تک شوہر کو معلوم نہیں ہے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ سے کتنی رقم مراد ہے, کتنی چاندی, کتنا سونا مراد ہے, تو اس کے اعتبار سے تو مجہول ہی ہوگا. جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر مہر مثل کی ادائیگی لازم ہوگی.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مفتی عرفان مدنی صاحب بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں, سردار آباد دار الافتاء اہل سنت. الحمدللہ ہمارا سردار آباد میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے قریب کے شہروں کے رہنے والے وہاں مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے قریب ہی ایک دوسرا شہر ہے گلزار طیبہ جس کو سرگودا کہا جاتا ہے الحمدللہ، وہاں پر بھی دار الافتاء اہل سنت کی ایک شاخ موجود ہے. دوسری جانب آئیں تو مرکز الاولیاء لاہور میں الحمدللہ دو دار الافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں. اسی طرح تھوڑا سا اور دور چلے جائیں تو راول پنڈی جو شہر ہے ہمارا، وہاں صدر کے علاقے میں بینک روڈ پر بھی الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت موجود ہے. تو یہ پنجاب کے قریب قریب علاقوں میں، لیکن ان کے آس پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہر، گاؤں، دیہات الحمدللہ لگتے ہیں، اور سائلین بھی الحمدللہ مختلف جگہوں سے ہمارے ان دار الافتاؤں کا وزٹ کرتے ہیں. تو مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ سردار آباد سے تشریف فرمایا. حضور یہ پوچھنا ہے کہ شوہر ہی اصل ہے، جیسا کہ مفتی ماجد صاحب نے فرمایا کہ حق مہار کے اندر اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھ پر کیا لازم کیا جا رہا ہے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ حق مہار تو شادی میں مقرر ہو گیا، عموماً لڑکا لڑکی یہ طے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان کے والدین اور ان کے بڑے بوڑھے اور ماموں وغیرہ یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں. اگرچہ لڑکے کو علم ہوتا ہے، بتا بھی دیا جاتا ہے، بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے نہ بتایا جائے. تو اب مقرر ہو گیا، جو بھی ہوا اس پر اس نے قبول کر لیا، لیکن بعد میں پھر آپس میں ان کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے آپس میں طے کر لیا اور ایگری بھی ہو گیا کہ بھی حق مہار کی رقم بڑھائی جا رہی ہے، اور لڑکے کو پتا نہیں ہے کہ کتنی رقم بڑھائی جا رہی ہے اور یہ طے کر لی انہوں نے. تو اب کبھی ادائیگی کا معاملہ آیا تو وہ لڑکا اپنے حساب سے ادا کر رہا ہے اور کہنے والے کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں، بعد میں تو اتنا طے ہو گیا تھا. تو کیا اس کی اجازت کے بغیر، اس کے قبول کیے بغیر حق مہر کی رقم بڑھ سکتی ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر یہ اجازت دیتا بھی ہے تو کیا بڑھانے کی اجازت ہے بھی، یا بس جو ہو گیا سو ہو گیا؟
ثاقب بھائی، جہاں تک مہر کا معاملہ ہے تو یہ واجب ہے. اب اس میں عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ خاندان والے وہاں پر طے کر لیتے ہیں، لیکن دلہن کے سامنے بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، دلہے کے سامنے بھی اس کا ذکر ہو جایا کرتا ہے. اب مہر کی اصل جو ہے وہ ہے رضامندی، یعنی دونوں دلہن اور دلہا، یہ دونوں کی رضامندی پر جو مقدر ہو جاتا ہے وہی مہر ہے. اب اگر اس کے اوپر بڑھانا چاہیں، جیسا کہ آپ نے آخر میں پوچھا ہے، تو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ فقہ کرام نے کتابوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو ایک مرتبہ مہر مقرر کر لیا، اب اس کو اگر زیادہ کرنا چاہیں تو باہم ترازی سے، رضامندی سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں، جب رضامندی نہ ہو اور دوسرا فریق بڑھا دے، جیسے اس کی مثالیں بسا اوقات میرے ذہن میں ہے کہ دار الافتاء اہل سنت میں بھی اس طرح کی مثالیں آئی ہیں کہ نکاح ہوا، کیونکہ عام طور پہ لڑکی والے نکاح پڑھانے والے کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت کم ہوتا ہے کہ دلہے والے بھی اپنے ساتھ کوئی ایسا شخص لے کر آئیں کہ جو نکاح پڑھانے والا ہو. تو اب اس طرح کی مثالیں سامنے یہ آئیں کہ نکاح پڑھا لیا گیا، فرض کر لیں 10,000 یا 5,000 15,000 حق مہر مقرر ہے، اور دونوں فریق کی رضامندی سے ہی یہ مقرر ہوا. پھر اس کے بعد اب دل میں کسی جال سازی کی صورت پیدا ہو گئی اور بعد میں جو ہے وہ مہر کی جگہ پر کچھ رقم پلس کر دی گئی، اس کو بڑھا دیا گیا، اور بعد میں جب لڑکے نے مانگا کہ مجھے آپ فارم دیں، اول تو دینے میں پسو پیش دے نہیں رہے، اور جب دیا ہے تو پھر وہ دیکھ کے آنکھیں کھل گئی کہ میں نے تو 10,000 کہا تھا اور وہاں پر 10,00,000 لکھا ہوا ہے، یا 15,00,000 لکھا ہوا ہے، یا سونے کے سیٹ لکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو اب یہ واقعی جال سازی کی صورت ہوتی ہے، کیونکہ دوسرا فریق اس پہ راضی نہیں ہے. اب ہمارے پاس جب اس طرح کا مسئلہ آیا تو لڑکا اپنی جگہ پر اور لڑکی والے اپنی جگہ پر کہ بھائی طے یہ ہوا تھا، تو دولہا تو سائن کر رہا ہوتا ہے، اس وقت تو یہی ہوتا ہے کہ بس سائن کرو اور معاملہ ختم. تو اب بعد میں جب بات ہوئی گواہوں کی موجودگی کے اندر، تو پتا چلا کہ جناب یہ دونوں میں ڈاؤٹ ہے، ان کے گواہ ان کی طرف ہے، ان کے گواہ ان کی طرف ہے. اور پھر جب دیگر صورتوں کو سامنے رکھا گیا، کچھ شرعی حوالے سے حلف کی صورتیں بنتی ہیں، تو اس میں آ کے کوئی فیصلے کی صورت بہرحال بن گئی. تو اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اگر تو رضامندی سے ہے تو پھر اس پر اضافہ کرنا جائز تھا، لیکن جب رضامندی نہیں ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے. جو مہر مقرر ہوا تھا اس وقت نشست میں، ایجاب و قبول کے وقت جو طے کیا گیا تھا اور آواز دی گئی تھی کہ اتنے حق مہر کے بدلے میں تمہارے نکاح میں فلاں خاتون کو ہم نے دیا، تو وہی حق مہر ہے، اور اس سے زیادہ اگر مانگیں گے تو یہ پھر ایک جرت ہے اور ایک زیادتی ہے اور ایک فضولی ایک اضافہ ہے جس کو آپ کہہ لیں، اور یہ درست نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ نکاح فارم کے اندر ایسا ہوتا ہے، تو نکاح فارم جو ہے وہ نکاح خواہ حضرات بھرتے ہیں، تو ان کے سننے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو بعد میں غلطی سے یا اس وقت بھی لکھتے وقت اس نے 10,000 کا 10,00,000 کر دیا، تو یہ تھوڑی بہت تبدیلی ہو گئی، یا 10,00,000 تھا طے ہوا لیکن لکھنے میں 10,000 ہو گیا، کہ اتنا عام طور پہ رکھا نہیں جاتا، غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اور وہ ہو گیا بہرحال ایجاب و قبول، تو جو اصل تھا اس پر ہوا، بعد میں اگر وہ حجت بنا لیں لڑکی والے، دیکھیں اس پہ تو یہ لکھا ہوا ہے نا اور پتا ہے کہ حقیقت میں کچھ اور تھا، تو اب کیا ہوگا؟ اب نکاح فارم کے خان کے اس فارم کا اعتبار کریں گے، اب بھی اصل ہی کا اعتبار ہوگا؟
جی ثاقب بھائی، اس صورت کے اندر بھی اصل کا اعتبار ہوتا ہے۔ دیکھیں غلطی ممکن ہے، یہ پوسیبل ہے کہ غلطی ہو جائے، لیکن عام طور پر اس طرح کی غلطیاں بہت کم شاذ و نادر ہوتی ہیں، کہ ممکن ہے 100 میں سے کوئی ایک غلطی ایسی ہو گئی، اور اگر فرض کر لے ہو بھی جائے تو دیکھیں ہمارا ایمان تو ہے نا، ہم اپنی ایک سچائی کی بات کر سکتے ہیں، اور اسلام والے پہچانے کس بات سے جاتے کہ وہ سچ بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو ہم اگر سچائی سے بات کریں گے تو لڑکی والے بھی سچی بات کریں گے اور لڑکے والے بھی سچی بات کریں گے۔ اب اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہاں پر 5,000 طے ہوا تھا یا 10,000 طے ہوا تھا، تو ہمارا ضمیر تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم وہاں پر جھوٹ سے، دروغ روئی سے کام لیں۔ ہاں کسی کو بھی یاد نہیں ہے پھر وہ ایک الگ مسئلے ہیں، یہ کوئی کیس ایسا آئے سامنے ہوں تو پھر ہی ان کی ساری گفتگو کو سن کر ہی، کوئی تفتیش کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ کالز بھی ہمارے پاس الحمدللہ کافی موجود ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے آپ کے کال سلسلے کا حصہ بنیں۔ پہلی کال مفتی جمیل صاحب کے لیے۔
میرا محمد ناصر اختاری ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ کرنا ہے مجھے، حق مہر کے لیے جو شادی کی تاریخ رکھتے ہیں لوگ، تقریب رکھتے ہیں، اور اس میں تقریب میں گھر کے بڑے موجود ہوتے ہیں، جیسے بھائی، بڑا بھائی، والد اور دیگر رشتے دار موجود ہوتے ہیں، اور وہی لوگ حق مہر کو طے کر لیتے ہیں جس میں تاریخ میں دولہا یا دلہن موجود نہیں ہوتی۔ کیا یہ حق مہر کا طے کرنا گھر کے بڑوں کا صحیح ہے، یا حق مہر کا طے کرنا دولہا دلہن کو ضروری ہے؟ برائے مہربانی اس کا فلم۔
جی حضور،
دیکھیں اس میں مہر عورت کا حق ہے،
ٹھیک ہے،
اور شوہر پر لازم ہوتا ہے، تو عام طور پر ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں وہ مہر کے حوالے سے کوئی اس طرح کے کتنا ہونا چاہیے تو اتنا ہونا چاہیے، یہ سارے معاملات انہوں نے اپنے ولی، سرپرست جو ان کے والد ہیں یا والد کی غیر موجودگی میں بڑے بھائی ہیں، یہ ان کی ثواب دید پر چھوڑا ہوتا ہے، اور جو ولی ہے، سرپرست ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی بہن بیٹی جس کا وہ سرپرست ہے اس کا مہر مہر مثل سے کم نہ رکھے،
ٹھیک،
اس سے کم نہ رکھے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر سے لڑکی کو نہیں پتا کہ کتنا مہر مقرر کیا جائے گا، لیکن اس کے ولی کو پتا ہے کہ کتنا ہے، اور عام طور پہ یہ ایسی گفتگو ہے جو لڑکی کے کانوں میں عام طور پہ آوازیں آ جاتی ہیں کہ اتنا اتنا مہر رکھا جائے گا اور یوں ہوگا، تو ایک طرح سے عورت اس مہر کی مقدار پہ نارملی، آج تک کوئی ایسا سامنے نہیں آیا کیس کہ لڑکی نے کہا کہ اتنا نہیں ہو، اتنا ہونا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ دین اسلام کی تعلیم ہے اور والدین اور ولی کی ایک تعظیم ہمارے یہاں پہ مسلمان خواتین کرتی ہیں، تو اپنے سرپرستوں کے اوپر انہوں نے یہ سارا معاملہ چھوڑا ہوتا ہے، اور ان کے لیے بھی شرعی حکم یہ ہے کہ مہر مثل سے کم مہر مقرر نہ کریں۔ اب یہ جب لڑکی، عام طور پہ جب یہ تاریخ وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو یہ لڑکے والے لڑکی کے گھر پر ایک انوائٹ ہوتی ہے، مختصر سی تقریب ہوتی ہے، تو اس کے اندر وہ نکاح کب ہوگا، تو برات کب ہوگی، تو رخصتی کب ہوگی، ولیمہ کب ہوگی، یہ سب چیزیں وہاں پہ بیان کر دی جاتی ہیں، تو اسی میں عام طور پہ مہر کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، تو لڑکی تک تو اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ اور اب یہ کہنا کہ لڑکے کو نہیں پتا، تو دیکھیں بس اوقات لڑکے کو اگرچہ وہ اس میٹنگ میں، اس تقریب میں عام طور پہ لڑکا موجود نہیں ہوتا، وہ گھر کے بڑے دیگر افراد، مرد خواتین، وہ پہنچتے ہیں لڑکی والوں کے گھروں پر، تو اگر اطلاع نہیں بھی ہے تو جو ولی سرپرست ہے، جو والد ہے، تو عام طور پہ وہ بھی ایک اتنی مقدار تو ایگری کر لیتے ہیں کہ جو بآسانی ان کا بیٹا ادا کر سکتا ہے، اور بس اوقات بعض والدین یعنی بعض والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا مہر خود ادا کروں گا، تو اگر باپ بھی اپنے بیٹے کا مہر خود ادا کرنے کی ضمانت دیتا ہے یا وہ خود اپنی طرف سے ہی، عام طور پہ بعض برادریوں میں ایسا ہے کہ جب نکاح کا موقع ہوتا ہے تو جب لڑکی سے نکاح نامے پہ سائن اور اجازت کا جو مرحلہ ایک فارمیلٹی ہے وہ جب کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں ساتھ ہی ساتھ وہ 5,000-10,000 بلکہ ایک نکاح 25,000 بھی انہوں نے لڑکی تک پہنچا دیے، تو عام طور پہ کوئی بھی اگر ضمانت لے رہا ہوتا ہے یا وہ یا تو خود اس نے ادا کرنا ہوتا ہے یا اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں مہر اپنے بھائی کے لیے یا باپ ہے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے آگے لڑکی والوں کو زبان دے رہا ہے، تو بیٹا اپنے والد کی زبان پہ مکمل اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اوور مہر مقرر نہیں کروائیں گے.
ٹھیک ہے،
تو یہ عام طور پہ نارملی تو یہ گفتگو لڑکے اور اس کے جو بڑے ہیں بھائی یا والد ان میں طے ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
اگر کبھی نہ ہو تو اب یہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے
تو اس وقت بیان
اس وقت
ہوتا
تو چونکہ قاضی صاحب نے تو ایجاب اور قبول تو کرنا ہی ہے کہ آپ کو فلانی بنت فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے ہزار روپے مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں اگر شوہر کو لگتا ہے کہ یہ مہر کی مقدار بہت زیادہ ہائی فائی رکھی گئی ہے جو میں ادا نہیں کر پاؤں گا، تو اس کو اگر یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں اگر وہ کچھ دو لفظ بولنا چاہے کہ کچھ مقدار کم کی جائے وہ بول سکتا ہے. اگر وہ نہیں بولتا
میں تو ایک
اگر وہ نہیں بولتا
ہے نا کیسے بولے گا
اگر نہیں بولتا
اتنے سارے لوگوں میں. اب ظاہر شاید ہو سکتا ہے 25,000 ہی رکھا جا رہا ہے لیکن اس کے لیے 25,000 بھی بڑا ہے، لیکن عام طور پہ بہت بڑی رقم نہیں ہے تو وہ بولے گا نہیں میں 25 نہیں دوں گا، تو یہ لوگ کیا بولیں گے اور یہ تو اسی بس خاموشی میں قبول کر لیتا ہے.
قاضی صاحب نے اس کو جو 25,000 روپے مہر اگر کہے ہیں کہ میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح 25,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کے ساتھ کیا، تو اب وہ جب جواب میں کہتا ہے میں نے قبول کیا تو 25,000 روپے اس کے ذمے لازم ہو گئے.
اب بھلے وہ دل سے کیا یا کسی بس منہ سے اس نے جب
جب اس نے قبول کیا تو نکاح 25,000 روپے مہر پر ہو گیا. تو نارمل اگر جو دن تاریخ والا جو موقع ہوتا ہے اس میں اگر سے لڑکے یا لڑکی کو بالفرض پتہ نہ ہو تو لڑکے کو عام طور پہ جب ایجاب قبول ہوتا ہے اور ہمارے یہاں پہ باقاعدہ لڑکا شادی کی تقریب میں موجود ہوتا ہے تو جب اس کے سامنے قاضی صاحب ایجاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مہر ذکر کرتے ہیں.
ٹھیک ہے،
جب کر رہے ہیں تو اس وقت اگر شوہر اس کو قبول کر لیتا ہے تو اگر پہلے پتہ نہیں تھا تو اب پتہ چل گیا.
ٹھیک ہے،
تو نکاح جو معلومہ مقدار پر ہی ہوا اور جتنا ہوا وہ شرعی مقدار کے برابر یا زائد ہے جو بھی طے ہوا اور اس پہ شوہر نے قبول کر لیا تو مہر اتنا لازم ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا حضور، آپ نے مہر کی اقسام مہر معجل اور معجل وغیرہ بیان کی تھی کہ ایک فوراً دینا ہے ایک میں مدت ہے، جو فوراً دینا ہے وہ کتنا فوراً دینا ہے، اس کی کوئی ٹائم لمٹ ہے؟ اس کا تھوڑا سا آپ ارشاد فرما دیں.
فوراً ٹائم لمٹ اس اعتبار سے تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر مہر معجل رکھا گیا تھا، ٹوٹل 1,00,000 روپے مہر مقرر ہوا، 10,000 روپے مہر معجل کے طور پر طے ہو گئے کہ فوراً ادا کرنے ہیں.
جی جی،
بہتر تو یہی ہے کہ چاہے شوہر، جیسے ابھی بیان ہوا کہ بعض اوقات نکاح ہونے سے پہلے ہی ادا کر دیتے ہیں بعض لوگ،
اچھا
جب نکاح ہوا ہے اسی وقت شوہر ادا کر دے، جیسے ایک منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے اس میں شوہر ادا کر دے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو مہر معجل ہے، جو ابتدائی فوراً ادا کرنے والا جو مہر ہے، اگر وہ ادا نہ کرے گا شوہر تو ایسی صورت میں شوہر گناہ گار ہوگا. لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں.
اچھا،
ہاں مہر معجل کے احکام ہیں، وہ احکام یہ ہیں کہ مثال کے طور پر مہر معجل شوہر نے ادا نہیں کیا،
ٹھیک ہے،
نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد شوہر نے کہا چلیں جی، گھر والوں نے کہا رخصتی دے دی جائے، تو اب عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے کہ جو مہر معجل طے کیا گیا ہے 10,000 روپے، پہلے وہ مہر دیا جائے، اس مہر کی ادائیگی کے بعد رخصتی ہوگی. یعنی اگرچہ نکاح ہو چکا ہے، اگرچہ یہ میاں بیوی ہیں، مگر چونکہ مہر معجل رکھا گیا تھا، اب ایسی صورت میں عورت اپنے آپ کو شوہر سے روک سکتی ہے، رخصتی سے بھی روک سکتی ہے، اور ویسے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بھی منع کر سکتی ہے کہ جب تک مہر معجل ادا نہیں کیا جائے گا تو رخصتی کے معاملات یا دیگر معاملات سے عورت روک سکتی ہے. یہ اس کو اختیار ہے. اب اگر وہ اس بات کو اختیار نہیں کرتی، یعنی مہر مؤجل رکھا گیا 10,000 روپے، شوہر نے ادا نہیں کیا، عورت نے مانگا نہیں، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی گناہگار ہوں گے.
اچھا، لیکن یہ کہ اس کو جلدی دے دیا جائے،
بہتر یہی ہے کہ جیسے طے ہوا ہے کہ مہر مؤجل ہے، جلدی دینا ہے تو فوراً ادا کر دیا جائے تو بہتر.
نکاح دیکھا تھا میرے علیہ سنت دامت برکاتہ علی نے، اس میں وہ فوراً ہی آپ نے فرمایا تھا کہ چونکہ وکیل تھے غالباً آپ لڑکی کی طرح سے، تو فوراً ہی لے لیے تھے اور لڑکے نے فوراً ہی نکال کر دے بھی دیے تھے. تو جو طے ہو اس کے مطابق ہی کرنا چاہیے، لیکن ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ جس میں پھر لڑائی جھگڑا نہ ہو. ہم شریعت کے احکام ہیں، وسیع ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مؤجل بھی رکھ سکتے ہیں اور مدت کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہ ہونا کہ مؤجل رکھا جائے اور پھر ادائیگی فوراً نہ ہو اور پھر اس کا غلط مطلب لیا جائے اور تاخیر کی بنا پر لڑائی جھگڑے کے معاملات آ جائیں. اگرچہ رخصتی سے روکنے کی اجازت مفتی صاحب نے فرمایا کیا ہے، لیکن اس طرح کریں گے تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بھی ایک معاملہ ہے. یہ ساری چیزیں طے کرتے وقت اگر ہم غور کر لیں کہ ہوگا کیا اور ہمیں کرنا کیا ہے اور شریعت نے ہم پر لازم کیا کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے.
اکثر ثاقب ہوتا کیا ہے، نکاح جب پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو بعض افراد جو خاندان کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، اب وہ فوراً لڑکی والوں کی طرف سے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مہر کتنا، قاضی صاحب جب پوچھ رہے ہوتے ہیں تو لڑکی کا جو باپ عمومی طور پہ وہ تو بےچارا گمسم ہی ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر مہمانوں میں، اور جو دیگر
سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو قرضہ چڑھا ہے اتارنا کیسے ہے.
اب وہ جو دیگر افراد ہوتے ہیں جو اس خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، نصف مؤجل نصف غیر مؤجل،
ہاں جی،
اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے مؤجل کہا ہے، نصف مؤجل نصف غیر مؤجل،
ایسا کر رہے ہوتے ہیں لوگ،
بولتے ہیں کہ آپ نصف مؤجل لکھ دیں نصف غیر مؤجل لکھ دیں، 25 ہے نصف مؤجل نصف غیر مؤجل. جب ان سے پوچھتے ہیں مؤجل کیا ہے، کس کو کہتے ہیں،
پتہ کچھ نہیں،
پتہ ہی نہیں، غیر مؤجل
الفاظ مشہور ہو گئے،
بس یہ ہم نے تو یہی سنا ہے. تب ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں کیا یہ شوہر رخصتی سے پہلے نصف 25,000 میں نصف اگر آپ مؤجل کروا رہے ہیں تو کیا 12,500 روپے رخصتی سے پہلے دے گا، اس کا مطلب یہ ہے تو نہیں 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 ٹھیک ہے آپ جو آپ کو سمجھ میں آئے، تو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلے چیزیں کلیئر کر لیں، بہتر وہی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی والے ہوں یہ مہر کے مسائل سیکھیں. دارالافتاء اہل سنت فون پہ رابطہ کر لیں، دارالافتاء آپ کے اپنے شہر میں ہے تو وہاں پر آ کر تمام تر ضروری مسائل مہر سے متعلق سیکھیں تاکہ نکاح کے موقع پہ کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو.
ٹھیک ہے، اور اس طرح کے سلسلے جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو بھی مسلسل دیکھا کریں. مدنی مذاکرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو فرماتے ہیں، اس میں جو معاشرتی طور پر یہ جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، آپ کا ایک تجربہ ہے، آپ نے ایک وقت گزارا ہے، آپ جو اس کو بیان فرماتے ہیں، جو خامیاں بیان فرماتے ہیں، ان کا حل ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ ہم سب کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کرنے چاہیے. مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کال مفتی صاحب کے لیے لیتے ہیں.
میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے کہ جی میں شادی نہیں کروں گا، تو پھر والدین مجبور کرتے ہیں جی ہمیں شادی تو کرنی ہے، تو اس کا کیا کفارہ ہے جو اس نے قرآن پر ہاتھ رکھا تھا؟
جی حضرت، یہ بھی ہوتا ہے،
جی ایسا بھی ہوتا ہے، اور بلکہ اس طرح جلد بازی میں قسمیں اٹھانی نہیں چاہیے، کیونکہ نکاح کرنا تو سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دیگر نبیوں پر، ان کی امتوں پر فخر کروں گا، لہذا جس میں قدرت ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کرے، اور جو یہ قدرت نہیں رکھتا نکاح کی تو وہ روزے رکھے تاکہ اس کی شہوت ٹوٹے. تو جلد بازی میں کسی کے بہکاوے میں آ کے اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس چیز کا ارتکاب کر چکا ہے کہ قسم اٹھا لی ہے تو ماں باپ کی رضا اور ان کا حکم، اس کو بھی سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس صورت کے اندر وہ نکاح کہیں نہ کہیں کر لے.
ٹھیک،
اور جب وہ نکاح کر لے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی.
ٹھیک ہے،
تو یہ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کام پر قسم کھا لے پھر اس کے غیر میں بھلائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کام کر لے، اور اس قسم کے ٹوٹنے پر پھر اس کا کفارہ دے دیں. تو چونکہ اس طرف سنت ہے اور پھر گناہوں سے بچنے کا سبب ہے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر ماں باپ کی اطاعت وہ بھی ضروری ہے, اور اس سلسلے کے اندر اگر یہ قسم توڑ دیتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں تو پھر کفارہ لازم آئے گا, اور کفارے کی وہی صورتیں ہیں یا غلام آزاد کرے وہ فی زمانہ نہیں ہوتا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یا پھر 10 مساکین کو کھانا کھلائے صبح اور شام, یعنی دو وقت کا, اور جن کو صبح کھلایا ان کو ہی شام کو کھلایا جائے گا, یا 10 مساکین کو کپڑا پہنا دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ مالی اعتبار سے بہت کمزور ہے یا دے نہیں سکتا, پیسہ نہیں دے سکتا اور کسی کو کھلا نہیں سکتا, بہت زیادہ خود اپنے لیے اس کو ملنا بہت مشکل ہے, تو پھر 3 روزوں کی صورت بھی ہوتی ہے. اور قسم کے لیے کفارے کے لیے عام طور پر مساکین تلاش کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے, اور الحمدللہ ہمارے ہاں دعوت اسلامی میں اس کی ترکیب ہوتی ہے کہ مجلس مالیات میں یہ وضاحت دی گئی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے قسم کے پیسے کو استعمال کرنا ہے. تو پھر اگر دعوت اسلامی کے مکتب میں جمع کروائے تو وہاں بتا کر کہ یہ قسم کے کفارے کے پیسے ہیں, تاکہ جہاں قسم کا کفارہ استعمال ہو سکتا ہے وہاں پر استعمال کر لیا جائے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
محمد عرفان اتاری پیر محل سے. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو حق مہر کی رقم ہے یہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو معاف کر دے, اگر وہ معاف نہیں کرے گی تو اس کی کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی, اگر وہ اس کو معاف کر دے گی تو وہ اس کی ساری چیزوں کی مالک بن جائے گی. ایسے میں وہ مطلب اس کی اگر حق مہر کی رقم معاف نہیں کرے گی تو وہ اس کی کوئی چیز حتیٰ تک کہ فقیر کو بھی نہیں دے سکے گی بغیر اجازت کے, نہ اس کی کسی بہن بھائی کو دے سکے گی. کیا یہ مسئلہ درست ہے؟
جی دیکھیں, یہ کانسیپٹ بھی کہیں نہ کہیں ہوگا اور عجیب و غریب ہے, اور یقیناً اس طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں. تو کیا فرماتے ہیں آپ؟
یہ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ عورت سے حق مہر معاف کروانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں, شوہر بھی کرتا ہے, اور شوہر سے زیادہ جو شوہر کے گھر کے افراد ہوتے ہیں یا جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں جن کو مسائل شرعیہ معلوم نہیں ہوتے, ان کی طرف سے اس طرح کے مسائل کافی سامنے آتے ہیں. طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ یہ صورت ہوگی تو آپ حق مہر معاف کر دو. جیسے ابھی ابتدا میں پہلا سوال ہوا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو مہر کی کیا صورت ہوگی, تو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی میت گھر میں رکھی ہوئی ہے, اب گھر کے افراد عورت کو کہتے ہیں کہ تم فوراً اس کا حق مہر معاف کر دو, چاہے وہ بیچاری ضرورت مند ہو, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, معاف نہ کرنا چاہتی ہو, اس کے باوجود اس کو مجبور کیا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ کیفیت ایسی, وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کہنے والے کو ہی جو ہے وہ حیا کرنی چاہیے کہ وہ کہے ہی نہ. اب جب وہ کہہ دیتا ہے, دیگر خاندان کے افراد موجود ہوتے ہیں, اور پھر اس پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ تم بیوی ہو کر کس طرح کا معاملہ کر رہی ہو, تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا, قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. حالانکہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ پراپرٹی چھوڑ کر بھی بعض اوقات اس کا انتقال ہوا ہوتا ہے, اس کی اچھی بھلی رقم بھی موجود ہوتی ہے. بھائی جب اس کی رقم بھی موجود ہے, ساری چیزیں پیچھے موجود ہیں, ایسا تھوڑی ہے کہ مفلس اس کا انتقال ہو گیا. مفلس انتقال ہو گیا تو ویسے اس کے اوپر لازم نہیں رہے گا. جب وہ اپنی چیزیں چھوڑ کر مرا ہے, پراپرٹی ہے, رقم ہے, ترکہ اس کا موجود ہے, تو جو ترکے میں جو تجہیز و تکفین کے بعد جو قرض کی ادائیگی ہے, وہ قرض کی ادائیگی مہر میں سے کر دی جائے, مگر وہی ہیلا بہانا کیا جاتا ہے اور یوں اس سے مہر معاف کروایا جاتا ہے. اسی میں سے ایک یہ بھی ہے, اور یہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے, اور یہ غلط بیانی بھی ہے ایک اعتبار سے. عورت اگر شوہر کو حق مہر معاف بھی کر دے تو شوہر کی جو اشیاء ہیں وہ ایسا تھوڑی ہے کہ آٹومیٹکلی جو ہے یہ عورت کی ملکیت میں آ جائیں گی,
وہ تو اس کی
ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے, نہ ایسی کوئی صورت بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پر شوہر نے زیور عورت کو یہ کہہ کر دیا تھا کہ میں آپ کو پہننے کے لیے دے رہا ہوں, جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ سے واپس لے لوں گا, یا جب جو ہے وہ ہمارے گھر میں کسی اور کی شادی ہوگی ہم یہ وہاں استعمال کریں گے. اب اگر عورت اپنا حق مہر معاف بھی کر دے گی تو وہ جو زیور شوہر نے دیا ہوا ہے فقط پہننے کے لیے, بطور گفٹ نہیں دیا, اور صراحت کر دی کہ میں نے پہننے کے لیے دیا ہے, عورت اس کی مالک تھوڑی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور اسی طرح مرد عورت کو جو رقم وغیرہ دیتا ہے, اخراجات وغیرہ دیتا ہے, اس کی صورتیں ہوتی ہیں. اگر تو باقاعدہ قاضی نے طے کر دیے ہے یا باہم رضامندی سے مخصوص خرچ طے ہو گیا ہے, مثال کے طور پر مہینے کے 25,000 روپے دینے ہیں, مخصوص خرچ طے ہو گیا قاضی کی طرف سے یا آپس کی رضامندی سے, اب وہ خرچ دیتا ہے, اس میں سے عورت کچھ بچا لیتی ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے, وہ اس کو صدقہ بھی کر سکتی ہے, اپنے استعمال میں بھی لا سکتی ہے. اگر ایسی صورت نہیں ہے, خرچ کوئی طے نہیں ہوا اور شوہر 25,000 روپے دیتا ہے, 50,000 روپے دیتا ہے, عورت اس میں سے کچھ رقم بچا لیتی ہے, تو ایسی صورت میں وہ شوہر ہی کی ملکیت رہے گی. شوہر کی اجازت کے بغیر نہ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتی ہے, نہ اس کو صدقہ کرنے کی اجازت ہے, کسی بھی جگہ پہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک تو یہ غلط مسئلہ بیان ہوا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کا حق مہر معاف کر دے تو عورت جو ہے وہ شوہر کی ساری چیزوں کی مالک ہو جاتی ہے, وہ غلط مسئلہ بیان ہوا, اور یوں ہیلے بہانے کر کے عورتوں سے حق مہر معاف کروانا بھی درست نہیں.
ٹھیک ہے. تو حضور, یہ حق مہر کی معافی کی بات ہوئی, وراثت ہو تو معاف کر دے, جگہ جگہ نہ عورت معاف کر دے, کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ اتنا ماشاءاللہ تجربہ ہے کہ شوہر کی معافی کی بھی کچھ صورتیں ہوں کہ لوگ کہتے ہیں شوہر معاف کر دے, کوئی آپ کو ملتی ہو اس کی نظیر ملتی ہو, کوئی اس کا
اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, ان کے بھائی دارالفتاء اہل سنت میں تشریف لائے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. اب ان کی اپنی پراپرٹی بھی تھی, اپنی ان کی رقم وغیرہ بھی موجود تھی جو کہ ان کے بیوی بچوں میں تقسیم ہونی تھی, ان کی والدہ بھی موجود تھی, ان کو بھی ملنا تھا. ان کے والد, جن کا انتقال ہو چکا ہے, ان کے والد کی بھی کچھ رقم کم و بیش 1 کروڑ روپے کے قریب رقم موجود تھی. اب اس کے بارے میں عمومی طور پر ہمارے ہاں یہی سوال ہوتا ہے, بہنیں معاف کر دیں, یعنی بہنیں بھی ہیں بھائی بھی, اگر بہنیں معاف کر دیں تو کیا صورت ہوگی,
کوئی نہیں ہے,
اس کی کیا صورت ہوگی, اس کا جو ہے وہ معاف کروانے کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیسے کرنا ہوگا. تو ایسے موقع پر یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ معافی کی بات ہی کیوں کرتے ہیں, بہن ہے. ان معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ فیملی کے افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابو کی اتنے میں پراپرٹی بکی ہے, آپ بتائیں اب آپ کو حصہ لینا ہے یا نہیں لینا. بھائی ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ شرعی رہنمائی لیں, شرعی رہنمائی لینے کے بعد جتنی رقم اس کی بنتی ہے اس کے ہاتھ میں دے دیں, یا اس سے اس کا اکاؤنٹ نمبر پوچھ کے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں.
یہ ناممکنات میں سے ہے یا نہ ہونے والے کاموں میں سے ہے, تو بہت مشکل ہے. لیکن بھائی یہی ہے کہ جب وراثت کا سلسلہ کرتے ہیں یا دارالفتاء اہل سنت میں جو سوالات آتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں, تو اس میں بس عورت ہی معاف کر دے, ہر چیز عورت ہی معاف کر دے, اور مختلف ہیلے بہانے. اچھا, اس میں والدہ بھی بعض دفعہ ساتھ ہی ہوتی ہے بیٹوں کے, کہ وہ ہی ترغیب دلا رہی ہوتی ہے بچیوں کو کہ آپ معاف کر دیں, بھائی ہیں یہ ہیں وہ, تو ایسا والدہ کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے ان معاملات کے اندر؟
جیسے کہ ابھی مفتی عبد الماجد صاحب فرما رہے ہیں کہ جس کا شرعی حق جتنا بنتا ہے اس کو وہ حق دیا جائے,
ٹھیک ہے,
یا اس کو دینے کے بعد پھر وہ اپنی خوشی سے اگر اپنی کسی کمزور مالی اعتبار سے کسی بھائی کی مدد کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اب پہلے ہی بہن کو کہا جائے گا ہاں بھائی کتنا لینا ہے, دیکھ لو تمہارے بھائی بھی ایسے ہی ہیں, کمزور ہیں, بے سہارے ہیں, مکان بکے گا, تو یہ تھوڑا سا معاملہ جو نا اس طرح ان کو بہنوں کو مکمل طور پہ سوچنے کا موقع دیں.
ٹھیک ہے.
پھر دوسرا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بہنوں کے اگر وراثت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو وراثت ایک ایسا حق ہے کہ بہن اگر معاف کر بھی دے,
معاف نہیں ہو سکتا,
تب بھی وہ اس کا حق ختم نہیں ہوتا,
لے گی تو
لے کر ختم ہوگا. اب لینے کی صورت کیا ہے, جتنا بنتا ہے اتنا لے, یا وہ اپنی خوشی سے جتنا بنتا تھا اس سے کچھ کم لے لے, جیسے اس کے حصے میں آنے والی اماؤنٹ ہے 10 لاکھ روپے, تو وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں, بقیہ سے میں دست بردار ہوں.
لیکن لینا ہوگا کچھ لوگ,
لینے کی صورت میں ہی اس کا ختم ہوگا.
ٹھیک ہے.
ویسے اپنی بہنوں سے کھلوا دینا کہ بھائی اس بہن نے اس معاف کر دیا, اس نے بھی معاف کر دیا, اس سے بھی کروا لیں گے,
بغیر قبضے کے سائن کروا لینا,
اس طرح دست برداری کے باقاعدہ اگر کوئی ڈاکومینٹس بھی بن جاتے ہیں, پیپر ورک بھی ہو جاتا ہے, تو شرعی حکم یہی ہے کہ زبانی یا تحریری کسی بھی طور پہ سگنیچر بھی ہو جائیں, انگوٹھے بھی لگ جائیں, اٹیسٹ بھی ہو جائے وہ فارم, تب بھی شرعی حکم یہ ہے کہ جب بہن نے اپنا وراثت کا حصہ اگر معاف کیا ہے, چاہے خوشی سے ہی کیا ہو, بس اوقات بعض بہنیں اپنے بھائیوں سے ان کو کوئی وہ معاملہ نہیں ہوتا, وہ اپنے خوشی سے ہی اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ چھوڑنا چاہتے ہیں,
خوش ہیں, تب حاجت بھی نہیں ہے, لیکن
تب بھی ان کا حصہ وراثت ختم نہیں ہوتا. اب اس کی صورت یہی ہے کہ جتنا ان کا حصہ بنتا ہے اتنا ان کو دے دیا جائے, پھر وہ لینے کے بعد اپنے جس بھائی کو دینا چاہیں دے دیں, یا ایک صورت یہ ہے کہ بہن کہے کہ میرا بنتا اتنا ہے جو آپ وراثت کا پورا لے کر آئے ہیں, اس میں میرے اتنے اتنے لاکھ روپے بن رہے ہیں, آپ ایسا کریں 5,000 روپے دے دیں, بس یہ میری وراثت سمجھو میں نے لے لی, بقیہ میں چھوڑ رہی ہوں. اس طرح سے تو دست برداری شرن درست رہے گی. تو بہنوں کو کسی بھی طرح سے نا بلیک میل نہ کیا جائے. عمومی اعتبار سے جب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شوہر کو دیکھیں تو وہ عورت سے مہر معاف کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے, وراثت کی تقسیم میں تو بہنوں کی طرف یہ آ رہا ہوتا ہے یہ معاف کر دیں. اسی طریقے سے وہ ماں, چونکہ یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے یہ 50-60 سال کی تو ہو چکی ہیں, اب یہ ان کے حصے میں آنے والی رقم 15 لاکھ روپے کریں گی کیا کیا کریں گی, وہ بھی کسی طریقے سے معاف کر دیں.
اچھا ملے تو وہ بھائیوں کو ملے, بہنوں کو نہ ملے,
ہوتا ہے یہ جو کمزور ترین جو ایک نو ہے عورت, چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو, بیوی کی صورت میں ہو, بہن کی صورت میں ہو, بیٹی کی صورت میں ہو, تو اس کو بس مال نہ پہنچے کسی بھی طور پر. تو بس اوقات بعض خاندانوں میں, بعض قبیلوں میں تو عورت کو حصہ وراثت میں حقدار سمجھا ہی نہیں آتا,
یعنی وہ ہے ہی نہیں. معاف کرنا تو بات کی بات,
مانتے ہی نہیں کہ اس کی
حق ہی نہیں کہ معاف کیا جائے.
حالانکہ قرآن پاک میں یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید فرما رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں, للذکری مثل حظ الانثیین, لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ لڑکے ہی کا ہے, لڑکیوں کا نہیں ہے, لڑکا لے گا لڑکی سے دوگنا حصہ.
ٹھیک ہے, یعنی لڑکی کو اصل بیان کیا
تھا. اگر لڑکی کو 50,000 مل رہے ہیں تو لڑکے کو 1 لاکھ ملیں گے, لڑکی کو 1 لاکھ مل رہا ہے تو لڑکے کو 2 لاکھ ملیں گے. لڑکی محروم نہیں ہے, نصف حصہ جتنا بھائی کو مل رہا ہے تو اس کا نصف کی حصے دار بہن.
حضور حق مہر ہی کا ہمارا سلسلہ, لیکن ضمن میں پوچھوں گا کہ عورت سے انہوں نے معاف کروایا جو کہ آپ فرما رہے کہ معاف نہیں ہوا, شرعی طور پر اگر معاف نہیں ہوا اور عورت کا انتقال ہو گیا وراثت کے حوالے سے, ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا ہے, وہ عورت تو مر گئی, اس نے بظاہر معاف کیا تھا لیکن شرعی معاف نہیں ہوا تھا, تو کیا اب عورت کی جو اولاد ہے وہ اپنے ماموں سے یا دیگر جو نانی وغیرہ ہیں ان سے مطالبہ کر سکتی ہے
وراثت کے حوالے,
وراثت کے حوالے
سے بہن نے اپنا حصہ چھوڑ دیا
شرعی طور پر, ابھی اسی کا
شرن چونکہ وہ وارث ہی رہتی ہیں, ان کا حصہ ختم نہیں ہوا ہوتا,
ٹھیک ہے,
تو اگر بہنوں کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہیں اور ان کے شوہر بھی موجود ہیں, تو جتنا اس بہن کا حصہ بنتا تھا اب وہ حصہ وہ اس کے شوہر اور اس کی اولاد, اور اگر اس عورت کی والدہ زندہ ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی طرف
یعنی اس کی وراثت تقسیم ہوگی,
تو یعنی والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ان کی طرف بھی جائے گا, تو جو اس عورت کے وارث ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے. تو اگر کوئی حصہ بہن نہیں بھی لے رہی تو اب عام طور پہ نہیں لیتی ہیں, وہ بھول جاتے ہیں, جیسے آپ کہیں نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے, تو اس عورت کے جو اپنے بچے ہیں بس اوقات وہ بالکل کمزور حالت میں ہوتے ہیں, ان کے حصے ماموں آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں,
ان کی اولادیں کھا رہی ہوتی ہیں,
ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی بہنوں کو ان کا شرعی حصہ باقاعدہ خوش دلی سے ادا کریں. وہ بہنیں عام طور پہ بھائیوں کے لیے بڑا فراخ دل رکھتی ہیں, بھائی تھوڑا سا اپنا دل کو کشادہ کریں اور بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں, اور صلہ رحمی کی بھی برکت انشاءاللہ بھائیوں کو دیکھنا پڑے.
حضور آتے نہیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوچھنا نہیں چاہتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم صحیح کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہے اور ہم نے جو دے دیا یا دینا تھا یا جو بنتا تھا وہ ہو گیا, یہ ان کا بنتا ہی نہیں ہے, تو یہ آئیں کیسے, یعنی جو خوف ہے ان کے دل کے اندر, یہ بھی تو سمجھے کہ وہ دال میں کچھ کالا کالا کہیں گے اس کو, کہ یا یہ ٹھیک سوچ رہے ہیں, یعنی لوگ خود بھی فیصلہ کر پاتے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے یا غلطی پر ہوتے ہیں.
دیکھیں عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ بعض برادریوں کے اندر, بعض قوموں کے اندر ایک سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور وہ اسی کو شرعی مسئلہ سمجھتے ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ یہی شرعی مسئلہ ہے اور اسی کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب دارالافتاء میں لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں, بہنوں کو تو ہمارے خاندان میں کبھی بھی حصہ نہیں دیا گیا.
یہ جملے ہوتے ہیں,
کیوں نہیں دیا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ ہماری فیملی کے اندر ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ جب بہن کی شادی ہوتی ہے, بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کو اس میں جہیز دے دیا جاتا ہے, تو وہی اس کا حصہ شمار کر لیا جاتا ہے, لہذا اب اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا.
ٹھیک,
ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب بیٹی کو جہیز دیا جائے, مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کا اس کو جہیز دیا, اور یہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ آپ کو جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ دے دیا گیا ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا جی ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر, بس یہ ذہن میں ایک بات ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ دارالافتاء میں معلوم کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ بعض اوقات تو ایسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم جو کر رہے ہیں اور یہ شرعی طور پر درست ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جو شریعت کے مسائل ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں وہی شرعی مسئلہ ہے. جب بھی کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہو, چاہے وہ نماز کے متعلق ہے, چاہے وہ روزے کے متعلق ہے, چاہے کسی بھی شعبہ کے متعلق ہے, جب بھی کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو مفتیان کرام کے پاس آئیں, آ کر اپنا شرعی مسئلہ بیان کریں کہ کہیں ہم غلطی پر نہ ہوں. ہم مسلمانوں کو ہی دیکھتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی پرابلم آتی ہے, کوئی جسمانی پرابلم آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اسپیشلسٹ ہو, تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ ہماری بیماری کا علاج کیا ہے, ہمیں اصل میں بیماری ہے کیا, پھر اس کا علاج کیا ہے. وہاں پر تو اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے, مگر جب شرعی مسئلے کی باری آتی ہے تو اس وقت اس بات کا قطعاً اہتمام نہیں کیا جاتا. چار لوگ بیٹھے ہیں, ایک شخص کو مسئلہ بیان کر دیتا ہے یا فیملی کے اندر ایک پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے, وہی مسئلہ وہ شرعی سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جہیز جو بیٹی کو دے دیا وہی اس کی وراثت ہے, اب اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر خرچ کر لیا. یہاں خیر دیکھا جائے تو بیٹے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ پیدائش کے وقت ہی اپنے اوپر خود خرچ نہیں کر رہا ہوتا, بیٹے کے اوپر بھی جو ہے وہ کثیر رقم خرچ ہو رہی ہوتی ہے, اس کی شادی میں بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے اخراجات ہوتے ہیں عمومی طور پر. بقیہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر واقعتاً کسی نے ایسا کیا کہ بیٹی کو 5 لاکھ روپے کا جہیز کا سامان دیا اور بیٹی کو یہ کہہ دیا کہ یہ میں نے جو میری وراثت ہوگی اس میں سے میں نے یہ آپ کو حصہ دے دیا, اب میری وراثت کے بعد, اب میرے مرنے کے بعد تمہارا حصہ نہیں ہوگا. اگر یہ طے کر دیا اور بیٹی نے بھی اس کو اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ میں نے اپنی وراثت میں جو ہے وہ وصول کر لیا ہے, تو اب وہ 5 لاکھ روپیہ گویا اس نے وراثت میں سے حاصل کر لیا. اب جب اس کے والد کا انتقال ہوگا, والد کے انتقال کے بعد اب جب تقسیم ہوگی وہ 5 لاکھ روپیہ بھی اس میں شامل. اب اگر تو لڑکی بھی راضی ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس جتنا آ گیا اوکے ہے, دیگر ورثہ بھی راضی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس جتنا چلا گیا اوکے ہے, پھر تو ٹھیک ہے دیگر ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا. اور اگر جھگڑا ہوتا ہے, لڑکی کہتی ہے کہ 5 لاکھ روپیہ مجھے ملا ہے مگر اب وراثت کو جب دیکھا جا رہا ہے تو اب میرا حصہ 10 لاکھ روپیہ بن رہا ہے, تو ایسی صورت میں لڑکی کو 5 لاکھ روپے اور دیے جائیں گے. یہ صورت بھی ممکن تو ہے کیونکہ یہ شرعی مسئلے کے طور پر تھا کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وراثت میں حصہ دے دیا, اگر باقاعدہ بات ہو جائے تو یہ ایک شرعی مسئلے کے طور پر ہے کہ باقاعدہ اگر گفتگو ہو جائے گی تو وہ اس میں شمار ہو جائے گا, مگر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. سمجھتے یہ ہیں کہ چونکہ لڑکی کو دے دیا ہے لہذا مائنس ہو جائے گا.
بہن بھائی شرم ہوتی ہے, آپس میں محبت ہوتی ہے, اس وقت تو کوئی بھائی یا والد ایسا نہیں بولا کہ ہم نے, اس وقت تو کر دیتے ہیں. یہ تو بعد میں جب جا کر تھوڑا وقت گزرتا ہے پھر جا کر ہوتا ہے کہ نہیں,
عمومی طور پر تو ایسا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
مگر یہ کہ ایک شرعی مسئلے کے طور پر تھا تو اس لیے میں نے اس کو بیان کیا, مگر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا.
ٹھیک
ہے, شادی میں بھی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں,
بعد
عام طور پر ایسا نہیں.
جی جی بالکل. مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میسیجز بھی بہت سارے ہیں ہمارے پاس. ایک میسج مہر کے حوالے سے ہی میں سلسلے میں شامل کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ روپیہ حق مہر مقرر کیا گیا اور اس میں یہ طے پایا کہ اس 2 لاکھ روپے میں سے 1,30,000 کی ادائیگی کر دی جائے گی, بقیہ 70,000 اس وقت ادا کیا جائے گا کہ اگر لڑکا دوسری شادی کرے گا تو اس کو یہ 70,000 روپے بھی دینے پڑیں گے ورنہ نہیں دینا پڑیں گے. تو کیا اس انداز سے حق مہر ادا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی شرائط بتائیے. لگ رہا ہے کہ اگر لڑکا دوسری شادی نہ کرے تو اس کو سمجھے 1,30,000 ہی دینے, 70,000 نہیں دینے, تو کیا یہ حق مہر درست ہے؟ اس طرح کا مقرر کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں اس صورت کے اندر جو مقرر ہے وہ تو 2 لاکھ ہی ہے کہ 2 لاکھ روپیہ حق مہر ہوگا. اب اس میں ایک کنسیشن کی صورت رکھی ہے کہ ریلیف ملے گا اس صورت میں کہ جب یہ دوسری شادی نہ کرے. اب اس طرح کی شرائط تو خیر یہ درست نہیں ہے اور اس شرط کا کوئی تک نہیں بنتا کہ یہ شرط رکھی جائے. اور دیکھیں اس صورت کے اندر اب 2 لاکھ ہی اس کے اوپر واجب رہے گا اور 2 لاکھ ہی اس کو حق مہر دینا پڑے گا اگرچہ وہ شادی نہ کرے. ہاں جب لڑکی کی طرف سے یہ ریلیف مل رہا ہے کہ ہم 70,000 روپے گویا کہ چھوڑ دیں گے, تو اب اگر یہ لڑکی برضاؤ خوشی 70,000 روپیہ معاف کر دیتی ہے یا اس میں ریلیف دے رہی ہے تو وہ خامد کی طرف سے مائنس ہو سکتا ہے. لیکن یہ شرط لگانا کہ شادی نہ کرے یہ شرط لگانا تو درست نہیں ہے، ایسی شرائط نہیں لگانی چاہیے۔
ٹھیک ہے، ایسی شرائط جو شریعت نے جہاں اجازتیں دی ہیں اس پر کوئی دوسرا نہیں روک سکتا۔ حق مہر سے متعلق ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ شوہر کو 25,000 روپے حق مہر ادا کرنا تھا اور ٹیلی فون آ گیا، اور ہر سال ہی آ رہا ہے الحمدللہ، پچھلے سال بھی تھا، اس سال بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلے ہوں گے۔ تو بیوی یہ کہتی ہے کہ میری طرف سے ٹیلی فون میں 10,000 روپے ادا کر دیں، حق مہر جو آپ نے مجھے دینا ہے وہ تو دیں گے بکیا، لیکن 10,000 روپے ٹیلی فون کی مد میں دعوت اسلامی کو دے دیے جائیں اور شوہر دے دیتا ہے، تو کیا اس طریقے سے حق مہر ادا ہو جائے گا اس کے کہنے سے؟
مہر چونکہ عورت کا حق ہے اور شوہر کے اوپر لازم ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب صاحب حق اپنے حق کی وصولی کا ایک انداز ہے کہ وہ قسطیں اگر باندھ دیتی ہے کہ یوں ادا کریں تو شوہر دیتا رہے تو ادا ہوگا، تو اسی طرح عورت وہ اپنے شوہر سے اگر کہتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹیلی فون میں ایک یونٹ کی جو مقدار تھی وہ 10,000 روپے ہیں، اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ میری طرف سے ٹیلی فون میں ایک یونٹ میرے مہر سے دے دیں،
ٹھیک ہے،
تاکہ اس ٹیلی فون میں جو مدنی عطیات مہم ہے دین متین کی خدمت کے لیے جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے اخراجات جو ہیں ان میں میرا بھی حصہ ہو جائے اور میں بھی کچھ ثواب کی حقدار ہوں بنوں۔ تو اگر وہ شوہر سے کہتی ہیں اور شوہر اس کی طرف سے اپنے بھی ہو سکتا ہے یونٹ انہوں نے ڈالے ہوں، تو اگر وہ شوہر بیوی کی طرف سے بھی ایک یونٹ ان کے مہر میں سے 10,000 ادا کر دیتے ہیں تو بیوی کی اجازت سے ہی کر رہے ہیں، اس کے کہنے سے کر رہے ہیں، اس کی ترغیب دلانے سے کر رہے ہیں، یا شوہر نے ترغیب دلائی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے، تو شوہر اس کو ترغیب دلاتا ہے کہ اللہ کی بندی یوں کر لیتے ہیں تمہارا مہر بھی یوں میری طرف سے ادا ہو جائے گا کچھ، اور تمہارے ذریعے سے ٹیلی فون میں بھی مدد ہو جائے گی،
کام ہو جائیں گے۔
تو اب چاہے مرد ترغیب دلائے یا عورت شوہر کو ترغیب دلائے، دونوں صورتوں میں اگر شوہر اور بیوی راضی خوشی ہو کر، شوہر اگر مہر کی طرف سے وہ عورت کی طرف سے 10,000 روپے کا ایک یونٹ ٹیلی فون میں دے دیتا ہے تو عورت کو گویا 10,000 روپے مہر مائنس ہو گئے، اب 25,000 میں سے 15,000 ہو گئے،
ٹھیک ہے،
ہو سکتا ہے اگلے ٹیلی فون میں پھر 10 کی گنجائش
نہ دی ہوں،
تو اس طرح بہرحال یہ صورت بن سکتی ہے۔
ارے پتا ہو کہ ملنے تو ہے نہیں، اس نے دینے نہیں، بس کہہ رہا دیتا دے دوں گا، ابھی ہے نہیں ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تو یہ طریقہ وصولی کا اپنایا جا سکتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی اس کو پتا ہے کہ ویسے مجھے ملنے نہیں ہے تو یوں کر لیا جائے،
ٹھیک ہے، شوہر کا ذہن بن رہا تھا ٹیلی فون میں اپنا ایک یونٹ دینے کا،
طریقہ کار ہے،
اپنا ذہن بن رہا تھا دینے کا، عورت نے کہا اپنی طرف کے یہ ثواب میں کما لوں،
ٹھیک ہے،
تو مہر ملے نہ ملے کم سے کم جیتے
ثواب تو ملے،
مجھے ایک راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ثواب مل رہا ہے، اور شوہر بھی ایک دی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ جو 10,000 روپے میں ادا کروں گا وہ تمہارے مہر کی گویا ایک طرح سے ادائیگی کروں گا،
ٹھیک ہے،
تو یوں مہر کی ادائیگی میں اس کو تسلیم کر لیا جائے گا اور مہر میں سے وہ 10,000 روپے مائنس ہو جائیں گے۔
ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو مسائل ہم نے سنے ان کو یاد رکھنے، جو غلطیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے افعال میں رچ گئی ہیں، آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، ان کو سمجھنے، ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی جل امین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو، کس میں رب کی